ہو گئی تو پھر اس کو ختم کر دیا گیا. جیسے اس کی بڑی ایک نفیس مثال یہ ہے کہ بہت سے لوگ تھے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے اور آ کر کہتے تھے جی ہم نے ذرا علیحدگی میں بات کرنی آپ سے. اچھا بات تو علیحدگی میں ہو گئی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اصل میں وہ اشرار اور منافقین ہوتے تھے. باہر جا کر وہ بات کو کچھ سے کچھ بنا کے بیان کر دیتے. اس سے بہت فتنہ پیدا ہونا شروع ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جو آدمی رسول اللہ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہے گا وہ اس سے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ دے گا. تو یہ لوگ چونکہ انتہائی بخیل تھے تو معلوم تھا کہ اب مال خرچ کر کے یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو یہ قرآن نے کہا. اس کے بعد فوراً بعد آیت یہ ہے کہ اشفقتم, یعنی تمہیں یہ حکم بھاری لگا, مقصود اصلاح تھی, ہم اس کو ختم کر رہے ہیں. تو یہ چیز ہے جس کو نسخ سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ ان معاملات میں ہوا ہی نہیں ہے جن میں آپ کو کوئی مستقل حکم دینا مقصود ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ کرنا مقصود ہے. تیار کیا لوگوں کو, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصل قانون نازل کر دیا. آپ دیکھیں یہ بدکاری کی سزا کے بارے میں کیا ہوا ہے. یعنی پہلے مرحلے میں چونکہ کہبہ عورتیں بھی موجود تھیں وہاں پہ اور اس طرح کے دوسرے بھی جرائم تھے, تو یہ کہا گیا کہ ان کو گھروں میں بند کر دیا جائے, ان کا فیصلہ ہم بعد میں کریں گے. پھر قانون نازل ہو گیا, بس معاملہ ختم ہو گیا. تو پہلے مرحلے میں جب آپ عملی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے ہی کریں گے. تو نسخ کا معاملہ اس طرح کا ہے. چار پانچ مواقع ہیں جن میں یہ چیز ہوئی ہے. لوگوں نے اس کو بہت پھیلا بھی دیا اور اس کی نوعیت بھی وہ نہیں سمجھے. جب آپ کسی معاشرے میں کوئی قانون نافذ کرتے ہیں تو اسی طرح کریں گے آپ. موجودہ زمانے میں بھی آپ کو یہی کرنا پڑے گا. آپ قانون نافذ کرتے ہیں تو بعض اوقات معاشرے کو تیار کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے نا, ہمارے یہ شادی بیاہ کا قانون ہے, یہ نافذ کر دیا گیا ہے, لیکن سوسائٹی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ تعلیم دی اس ذریعے سے کہ معاشرے قانون کی مٹی پلید ہو جائے گی, اس کا کوئی حسن باقی نہیں رہے گا, اور لوگ اس قانون کی عزت اور اس کا احترام کرنا چھوڑ دیں گے. اس قانون کے لیے سوسائٹی کو تیار کر لو پہلے. تیار کرنے کے جو قوانین ہیں وہ ظاہر ہے کہ پہلے مرحلے میں ہوں گے. جب تیار ہو جائے گا معاشرہ تو پھر اصل قانون نافذ کر دیا جائے گا. یہ طریقہ اختیار کیا گیا. آیات جن کا آپ نے بتایا کہ ایک خاص پس منظر ہوتا ہے, تو دیکھیے قرآن مجید ہو یا کوئی اور چیز ہو, جب آپ معاشرے سے مخاطب ہوتے ہیں تو کوئی چیز پس منظر کے بغیر نہیں ہوتی. میں آج بھی اگر گفتگو کروں گا تو ایک پس منظر ہوگا جس میں گفتگو کروں گا. آپ اس پس منظر کو سمجھتے ہیں پھر بہت آسانی سے جان لیتے ہیں کہ اس میں کیا بات آپ کے لیے ایک قانون کی حیثیت رکھتی ہے اور کیا بات ایسی ہے کہ جو اس خاص پس منظر سے متعلق, یعنی اس کو جاننے میں کوئی دقت نہیں ہوتی. یہی معاملہ قرآن میں ہوتا ہے. ہم جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت آسانی کے ساتھ, آپ کوئی مثال لیں, میں آپ کو انہی آیتوں کے پیچھے آگے سے آیات پڑھ کے بتا دوں گا کہ دیکھیے یہ ایک پس منظر ہے اس کا. اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ یہ آپ تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی. دو منٹ لگتے ہیں اس کا فیصلہ کرنے کے لیے. ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ کہ قرآن کے سیاق سباق کانٹیکسٹ میں رکھ کے آیت ہم پڑھ ہی نہیں رہے ہوتے. ہم اس کو نکال لیتے ہیں وہاں سے اور نکال کر پڑھنا شروع کرتے ہیں. اس کی دیکھیں ایک بڑی سادہ مثال ہے. قرآن مجید میں ایک مقام پر یہ بیان کیا گیا کہ لا یمسوہ الا المطہرون, اس قرآن کو پاکیزہ لوگ ہی چھوتے ہیں. سادہ ترجمہ آپ کریں تو یہ ہوگا اس کا. اب ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے آپ تفسیر کوئی نکالیں تو ایک وضو کرنے کے اور قرآن کو ہاتھ لگانے کے قانون کا ایک پورا بیان ہوگا. آپ اس آیت کو جہاں یہ ہے وہاں پڑھیں, یعنی سورت نکال لیں اور پھر پڑھیں کہ وہاں کیا بات ہے. تو وہاں مسئلہ یہ زیر بحث ہے کہ قریش یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن جنوں کا الہام ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ جب آسمان سے نازل ہوتا ہے تو پاکیزہ فرشتوں کے علاوہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. دیکھیں نا, اس میں وضو کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے نا. تو پس منظر کا مطلب یہ ہے کہ آیت کو اس کے سیاق میں رکھ کے دیکھیں گے, کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھیں گے تو اس کی اب وضو کرنا ایک الگ بات ہے, لیکن اس آیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی یہ آیت تو یہ بیان کر رہی ہے کہ قرآن بالکل محفوظ آتا ہے, کسی جن کے لیے کسی دوسری مخلوق کے لیے اس میں دخل اندازی کا کوئی موقع نہیں ہوتا. یہ بات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. تو اس کی نوعیت یہ ہوتی. یہ جو آپ نے سورہ رحمان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے, دیکھیے قرآن ادب کی زبان میں ہے. ادب کی زبان میں تو بعض اوقات آپ نے اچھی شاعری اچھے ادب کا اگر مطالعہ کیا ہے تو اس میں ایک ہی مصرع بار بار بعض اوقات دہرایا جاتا ہے, اس سے ایک خاص فضا پیدا ہوتی ہے. اور قرآن کوئی یعنی فلسفے کی کتاب نہیں ہے, یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے, بلکہ وہ انسانوں کو جھنجھوڑنے والی کتاب ہے. تو سورہ رحمان میں جب وہ آیت مختلف پہلوؤں سے بار بار آتی ہے تو ہر جگہ ایک نیا منظر, نئی خوبصورتی اور نیا حسن لے کر آتی ہے, بشرطے کہ آدمی اس کی زبان سے اس کے ادب سے واقف ہو. تو یہ تو آپ اقبال میں دیکھیں, آپ غالب کے ہاں دیکھیں, آپ اور بڑے لوگوں کے ہاں دیکھیں, آپ کو اس طرح کی بہت سی چیزیں مل جائیں گی جس کے اندر ایک بات کو بعض اوقات دہرایا جاتا ہے. خود اقبال جیسے شاعر نے داد دی ہے سورہ رحمانی کو، آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان، تو اس کے آہنگ کو آپ ادب کے پہلو سے جب دیکھتے ہیں تو وہ بڑی بے مثال چیز ہے. دیکھیے جی آپ لیں تو اس میں جو اس علم کے محققین ہوتے ہیں، بڑے بڑے ماہرین ہوتے ہیں، وہ تحقیق کرتے ہیں، آراء قائم کرتے ہیں. کسی ٹیکسٹ کو پڑھنا ہے تو اس کے بارے میں تحقیق کر کے آراء قائم کرتے ہیں. آپ قرآن کو الگ رکھ دیجئے، اگر آپ غالب کو لے رہے ہیں، اقبال کو لے رہے ہیں، تو ان کی بھی آپ کو دو تین چار انٹرپریٹیشن کرنے والے لوگ مل جائیں گے. لیکن تمام علوم میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ دو تین چار غیر معمولی تعبیرات ہوتی ہیں عام طور پہ. قرآن کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے. اگر آپ قرآن مجید کی تعبیروں کی تاریخ پڑھیں، یعنی جس طریقے سے لوگوں نے ان کو سمجھا ہے، تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ تین چار نمائندہ تعبیریں منتخب کر سکتے ہیں. میرے نزدیک جو بڑی ایک خامی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو اور عام لوگوں کو خاص طور پر ایجوکیٹ کرنے کا کوئی کام نہیں ہوتا. ہر آدمی جو کوئی دین کا تھوڑا بہت فہم حاصل کر لیتا ہے، وہ اصل میں بعض و تبلیغ کا کام کرتا ہے. آپ اگر ایجوکیٹ کریں تو بڑی آسانی سے ان تین چار تعبیروں کا آپ انٹروڈکشن کرا سکتے ہیں. آپ بتا سکتے ہیں یہ کیسے ہوئی ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے، ان میں کیسے سمجھا جاتا ہے، اور بڑی آسانی سے ایک عام آدمی فیصلہ کر لے گا کون سی بات جو ہے وہ زیادہ قوی ہے، کون سی بات کمزور ہے. اور یہ فیصلہ کرنے کے لیے ایک کامن مین کی سطح پر اس کو کوئی 45 سال کی جدوجہد نہیں کرنی پڑتی. یعنی میں ابھی ڈاکٹر فرحت معظم صاحبہ سے وہ بات کر رہا تھا کہ پورا اسلام پوری تعبیرات کے ساتھ، حنفی، شافعی، مالکی، فقہ کی ہوں، علم کلام کی ہوں، کوئی ہوں، یعنی پورا کا پورا اسلام اگر کسی ذہین آدمی کو، اچھے سمجھدار آدمی کو پڑھنا ہو، سمجھنا ہو، ایک سال چاہیے صرف. ایک سال کے عرصے میں، میں نے ایک مرتبہ ارباب اقدار میں سے بعض ذمہ دار لوگوں کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ ایک سال کے لیے وقفہ دے دیں اپنی تعلیم میں، مثال کے طور پر آپ کہیں کہ ایف اے ایف ایس سی کے بعد، ایک زمانے میں ہوتا نا لوگ فوجی ٹریننگ پائیں گے سال بھر کی، تو آپ یہ کہہ دیں کہ اس عرصے کے دوران میں پوری قوم کے جو بچے ہیں ان کو اسلام کی تعلیم دی جائے گی. اور اسلام کی تعلیم سے مراد نہیں میرے نقطہ نظر سے یا آپ کے نقطہ نظر سے، نہیں، جو نمائندہ نقطہ نظر چار پانچ موجود ہیں سارے ہی پڑھائے جا سکتے ہیں. تو قرآن میں بھی یہی کام کیا جا سکتا ہے. چونکہ یہ کام نہیں ہوتا تو اس کے بعد ایک عام آدمی ایک کنفیوژن کے مقام پر کھڑا، وہ ایجوکیٹ ہوا ہی نہیں ہے. آپ ڈاکٹر صاحبہ کو اگر کہیں نا کہ وہ کسی سرجری کے کسی فن کے بارے میں کوئی گفتگو فرمائے، تو وہ آپ کو اطمینان سے بتا دیں گے یہ چار یا پانچ نقطہ ہے نظر ہے، یہ ان کے دلائل ہے، فیصلہ کر لیجئے اس کے بارے میں. کبھی ہم نے اس طرح اپنی قوم کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا. ہم تو اصل میں مبلغ بن کے نکلتے ہیں، اپنے نقطہ نظر کو پوری قوت سے بیان کرتے ہیں، دوسروں کو دو چار گالیاں ارشاد فرماتے ہیں اور اس کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں. تو ایجوکیشن کا طریقہ اگر ہم اختیار کریں تو یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بڑی آسانی سے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے اور آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ دیکھیے یہ روایت کے ذریعے سے تفسیر کرنے والے اس کو ایسے لے رہے ہیں، فلاں نقطہ نظر کے لوگ اس کو اس طریقے سے لے رہے ہیں، ان کے دلائل یہ ہیں، دوسروں کے دلائل یہ ہیں. بہت آسانی کے ساتھ آپ اپریشیٹ کر لیں، کوئی مشکل نہیں. اب عام موجودہ حالات میں آپ کیا کریں؟ اس کا بڑا سادہ طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت قرآن مجید کی جو انٹرپریٹیشن بھی ہوئی ہے، آپ کے پاس اس کے نمائندہ لوگ کون سے ہیں؟ اردو زبان کے قارئین کے لیے اس سے زیادہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہو سکتی کہ دنیا کا بہترین کام قرآن مجید پر اردو میں ہوا ہے. یعنی اس وقت عربی زبان میں بھی اس پائے کا کام نہیں ہوا جس پائے کا کام اردو میں ہو گیا ہے. آپ اگر یہاں نمائندہ لوگوں کو منتخب کریں تو تین چار تفسیریں ہیں قرآن مجید کی جو بالکل ایک ایک مکتب فکر کی نمائندگی کرتی ہیں، ان کو آپ سامنے رکھ لیں اور کاغذ پینسل لے کر روزانہ دو یا چار آیتیں پڑھنا شروع کر دیں، ایک سال میں قرآن ختم ہو جاتا ہے کم و بیش، اور آپ تینوں چاروں نقطہ نظر سے واقف ہو جائیں گے اور آسانی سے فیصلہ کر لیں گے. تو یہ آسان ترین طریقہ ہے جو عام آدمی کو، اور میرا خیال ہے باقی سارے علوم میں بھی آپ ایسے ہی کرتے ہیں، اور کوئی طریقہ نہیں. یعنی اب اللہ تعالیٰ براہ راست تو آگے نہیں بتائیں گے کہ میری اس قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے، محققین کام کریں گے ایسے ہی آپ ان میں سے انتخاب کریں گے. جو قرآن مجید نے احکام دیے ہیں وہ احکام اس عہد کے مسلمانوں ہی کو دیے ہیں جتنے بھی ہیں. روزے کا حکم بھی انہی کو دیا گیا اور قتال کا حکم بھی انہی کو دیا گیا اور یہود و نصارہ کے بارے میں بھی یہ حکم انہی کو دیا گیا. جب یہ حکم ان کو دیا گیا تو اس کے بعد بتایا گیا آگے، جب آپ نے اس کو اس کے پورے کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھا کہ اس حکم کی کیا نوعیت ہے، تو یہود و نصارہ کے بارے میں جہاں حکم دیا گیا ہے اس کے اوپر کی آیات پڑھیے تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو یہودی اور نصرانی اس وقت تمہارے سامنے موجود ہیں ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا گیا ہے، ایک رسول نے ان کو خدا کا پیغام پہنچایا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی مہلت دی کہ یہ بات کو سمجھ لیں، انہوں نے جانتے بوجھتے انکار کر دیا ہے، ہدایت ان پر آخری درجے میں واضح کر دی گئی ہے، ان کی زبان میں واضح کر دی گئی ہے، ان کے سوالوں کا جواب دے دیا گیا ہے، اب یہ یہودی اور نصرانی اگرچہ تمہارے رشتہ دار بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ان سے تمہاری میل ملاقات بھی ہے، لیکن ان کے ساتھ اب یہ تعلق نہیں رکھنا، اور دونوں پر الف لام ہے، الیہود النصارى، دونوں پر ہے، تو آنا تو انہیں پر تھا نا جن کے بارے میں بیان کیا گیا، تو یہ اس سیاق میں یہ ساری بات آئی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس سارے سیاق و سباق میں اندر سے اس بات کو نکال دیتے ہیں۔